بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سورة التحریم کی آیت نمبر 6 ہے. دیکھیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ خطاب کس سے ہے, کلام پاک کی یہ آیت کے مخاطب کون لوگ ہیں. بہت ہی سخت عذاب کی دھمکی ہے اس آیت میں, اور اس عذاب کی ہیبت حق تعالیٰ نے تاریخ کرنے کے لیے ایسے الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ ذرا بھی دل میں نرمی ہو تو ڈر جائے گا. لیکن کس سے خطاب ہے؟ کفار سے نہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو تم ایمان لے آئے ہو, ان سے خطاب ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں قو انفسکم واہلیکم نارا, تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اور پھر اس دوزخ کے بارے میں ہیبت دلائی ہے کہ وقودھا الناس والحجارہ, ارے اس کا تو ایندھن جو ہے آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے. ڈرو اس سے زیادہ اور کیا ڈرانے کو. حق تعالیٰ جب ڈرانا چاہ رہے ہیں تو بندے کو ڈر جانا چاہیے. اور پھر مومنین کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں, یہ کفار کے لیے یہ خطاب نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ مومنین خطرے میں ہیں کہ گناہ کریں گے تو جہنم میں پہنچ جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو, اپنے بیوی بچوں کو, اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. وہ ایسی آگ ہے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے, اور جس پر انتہائی تنخو, جس پر تنخو غلاظ اور شدید مضبوط فرشتے متعین ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذرا نافرمانی نہیں کرتے, اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو فوراً بجا لاتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے عذاب دیں گے دوزخ میں. تو اس آگ سے بچائے, بچنے کا حکم فرمایا حق تعالیٰ نے. حق تعالیٰ ڈرا رہے ہیں, مومنین کو ڈرا رہے ہیں. یہ آخر اس آگ سے بچا کیسے جائے, کیسے بچایا جائے؟ ایک ہی بات ہے کہ اسلام کی ہر چھوٹی بڑی چیز پہ عمل کیا جائے, شریعت کی ہر بات پہ عمل کیا جائے, اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں ہے. چنانچہ کلام پاک میں ہی اور جگہ پہ ہے, ایک جگہ سورۃ البقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا, یہاں کس کو خطاب ہے؟ مسلمانوں کو خطاب. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ تم کیا کرتے ہو, کچھ چیزوں پہ عمل کرتے ہو, کچھ چیزوں پہ عمل نہیں کرتے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور تم شیطان کے قدم بقدم کیوں چلتے ہو؟ شیطان کے قدم بقدم نہ چلو. انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو ایمان والوں کو خطاب ہے, یہی طریقہ ہے. جب تک کوئی بندہ اسلام میں پورے طور سے داخل نہیں ہو جاتا, یعنی ہر چھوٹی بڑی بات پہ عمل نہیں کرتا, اس وقت تک وہ اس آگ سے نہیں بچ سکتا. اور پھر دیکھیے ذرا, یوں تو یہاں پر میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین, یعنی اسلام کی کچھ چیزوں پہ عمل کرنا اور کچھ چیزوں پہ عمل نہ کرنا یہ شیطان کے خطوات ہیں, شیطان کے قدم بقدم چلنا ہے. اور پھر فرماتے ہیں, اب طرف سنیے, فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، جب تمہارے اوپر بیان کر دیا گیا دین کو، تم کو واضح دلیلیں پہنچ گئیں، قرآن پہنچ گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پہنچانے والوں نے بیائی نہیں پہنچا دیا، نہیں پہنچا دیا. ابھی بھی اگر آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی کو دیکھنا ہے، اللہ کے فضل سے اردو میں، عربی میں، انگریزی میں، ہر زبان میں بالکل بیائی نہیں، وہی دین جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جس پہ عمل کیا کرتے تھے وہ موجود ہے، اور اس کو اس پر ابھی بھی ایسے اللہ والے چل کر اس پر دکھانے والے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے موجود. ایسی تو ایسی اس قدر تو بیان کیا گیا ہے، اس قدر تو واضح کیا گیا ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم اس کے بعد کہ تم کو واضح دلیلیں پہنچ چکی ہیں اور صراط مستقیم سے تم لغزش کرنے لگو، یعنی صراط مستقیم سے تم ہٹو، تو یقین رکھو کہ حق تعالیٰ بڑے زبردست اور بڑی حکمت والے ہیں. یہ دیکھیے دھمکی دی، عبرت کی بات ہے. ایک کہہ رہا تھا کہ دیکھیے آج کل یہ حال ہے کثرت سے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں، ایمان کا اعتبار نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا حال یہ تھا کہ اپنے ایمان کے جانے سے ڈرتے رہتے تھے. اکثر صحابہ کا یہ حال تھا کہ اپنے کو منافق سمجھتے تھے اور ڈرتے تھے، کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے تھے کہ ہم بہت اچھے مسلمان ہیں، ہم بہت کچھ ہیں. یہ کہاں سے، یہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ تو اس وقت ہوتا ہے جب آدمی گمراہ ہو چکا ہے. اس کو چونکہ ایسا شخص جو اپنے آپ کو سمجھ لے کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم تو بہت ایمان پہ ہیں اور ہم بہت اسلام پہ ہیں، وہ کیا کسی سے دین سیکھنا چاہے گا؟ وہ نہیں سیکھنا چاہے گا. چنانچہ وہ اندھیرے میں رہے گا، گمراہی میں رہے گا، اس کو اپنے عیب اچھائیاں بن کے نظر آئیں گی. تو آج کل یہ ہے حال کہ گناہ کو حلال سمجھ کے اپنے ایمان کو ختم کر رہے ہیں. کہتا ہے یہ جو شادیاں ہوتی ہیں تو یہ رشتہ ہوتا ہے قائم، یہ رشتہ جو ہے مسلمانوں کے ہاں، یہ رشتہ جو ہے شادی کا، میاں بیوی کا رشتہ ہو جانا، یہ تو واحد رشتہ ایسا ہے جو ایمانی رشتہ، میں کہتا ہوں ایمان پہ ہے. ایمان ختم ہوا تو رشتہ رہے گا؟ ختم ہو گیا. ایمان کے جاتے ہی یہ رشتہ ختم، ایسا رشتہ میں. اور جتنے رشتے ہیں وہ تو نہیں جاتے ایمان ختم ہونے. باپ باپ رہے گا، ماں ماں رہے گی، بھائی بھائی رہے گا، چچا چچا رہے گا، ماموں ماموں رہے گا، سارے رشتے اپنی جگہ پہ رہیں گے چاہے ایمان ہو یا نہ ہو. لیکن میاں بیوی کا رشتہ، ایمان گیا رشتہ گیا. یہ اسی لیے میں اس رشتے کو کہتا ہوں، ارے یہ تو ایمانی رشتہ ہے، یہ رشتہ میاں بیوی کا ایمانی رشتہ ہے. تو جب یہ رشتہ ہو تو بھائی اپنے ایمان کی حفاظت کرو. تو یہ ایمان تو چلا جائے گا اگر ہم نے گناہ کو حلال سمجھ لیا تو ایمان چلا. اور آج کل اس کا اس قدر کثرت سے دینداروں میں بھی معاملہ ہو رہا ہے. دو طرح کی چیزیں عرض کر دیتا ہوں ایمان کو سنبھالنے کے لیے. اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ارے اگر ایمان ہی چلا گیا تو کیا کرو گے سوائے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کے کچھ اور ہے؟ اس کی حفاظت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یہ ملفوظ ہمارے حضرت نواب اشرف علی خان صاحب مرحوم کئی بار اپنی مجالس میں سنایا کرتے تھے کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ آج کل ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اور انہوں نے فرمایا کہ میں بزرگوں کی صحبت کو، اللہ والوں کی صحبت کو فرض عین کہتا ہوں، کہ اس کے بغیر ایمان کی حفاظت ممکن نہیں. دو رخ ہیں جہاں پہ ہمارے ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. ایک تو رائج الوقت بہت سے گناہ ہیں، بے پردگی ہے، موسیقی ہے، تصاویر ہیں، ٹیلی ویژن ہے، انٹرنیٹ ہے، اور ہم مانوس ہوتے جا رہے ہیں. جس گناہ سے مانوس ہو گئے تو پھر تو ایمان گیا، گناہ سے مانوس ہونے. جہاں کوئی شخص اگر روزانہ ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے، روزانہ انٹرنیٹ پہ کچھ نہ کچھ چیزیں دیکھ رہا ہے، تصویریں دیکھ رہا ہے، کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے، موسیقی سن رہا ہے، تو وہ کہاں سے اس کو گناہ سمجھے گا؟ ایمان رہے گا پھر؟ دیکھیے یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے. اسی کی حفاظت کی ضرورت ہے. ایک یہ رخ ہے کہ موسیقی کو حلال سمجھ لیا، موبائلوں میں موسیقی بج رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی حرج نہیں، یہ تو گھنٹی ہے، تو گھنٹی کہہ دیا، ایمان رہے گا؟ جس چیز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو مٹانے کے لیے آیا ہوں, اس کو آپ نے کہہ دیا یہ تو گھنٹی ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, اب ڈرو. ایمان گیا, ہاں یہ کہو کہ میں کیا کروں, مجھے شوق ہے, میں سن لیتا ہوں, یا اللہ میاں معاف کرے, یہاں تک تو ٹھیک ہے. جہاں تم نے کہا کہ یہ موسیقی نہیں ہے یا موسیقی کے جواز کی طرف گئے, تو ایمان چلا. اس طرح سے بے پردگی, اس سے بے پردگی کا اور تصاویر, یہ دو تین چیزیں ہیں جو بیسوں گناہ کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں. وہ اب یہ ماموزاد, پھوپھیزاد, بھائی بہن سے پردہ ہے, دیور بہنوئی نندوئی ان سے پردہ ہے, کوئی سخت پردہ ہے. اور جس قدر قریبی نامحرم رشتہ دار اتنی سخت پردہ ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے, آج کل تو اس کی پرواہ نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ایمان کی سلامتی ہمیں عزیز ہے یا نہیں. یہ ہمارے شاہ باب الحق صاحب ہیں نا, ہندوستان والے, اللہ تعالیٰ سجاد بلند فرمائے, ان کے تو انتقال ہو گیا. ان کا فتویٰ ہے ہردوئی کے, آپ لوگ جانتے ہوں گے اچھی طرح. وہ فرماتے ہیں کہ طاعت اور نیکی سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں, گناہ اور نافرمانی سے وہ بسا اوقات ضائع ہو جاتے ہیں. یعنی یہ تو جو دیندار طبقہ ہے, داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, ٹہنے صبح پیجامہ بھی ہے, تہجد بھی ہے, لیکن نامحرموں سے کوئی بھی اختلاط بھی ہو رہا ہے, کوئی گھر میں شرعی پردہ نہیں, تو سارا ان کا کیا کرایا سب بیکار ہو جاتا ہے. اس لیے ہر گناہ سے بہت بچنا چاہیے, بالخصوص بد نگاہی سے. جو تصاویر دیکھتے ہیں, تصاویر میں عورتوں کا دیکھنا جائز ہے. ایک تو کسی نامحرم عورت کو دیکھنا حرام, پھر دوسرے ایک عورت کی تصویر دیکھنا حرام. کون سا گناہ زیادہ اشد ہے, تصویر والا یا عورت والا؟ تصویر والا, کیونکہ اس میں تو تصویر کا گناہ الگ شامل ہوا. اور شرعی پردہ نہ کرنے سے, بالخصوص بدنگاہی سے اور شرعی پردہ نہ کرنے سے سارا کیا کرایا اکارت چلا جاتا ہے. جیسے بہت لوگ لگے ہوئے ہیں, بزرگوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, بزرگوں کی خدمت میں بھی ہوتے ہیں, لیکن چونکہ اس کی احتیاط نہیں کرتے, چنانچہ بجائے اوپر جانے کے نیچے چلے جاتے ہیں. اور شرعی پردے سے مراد یہ ہے کہ جو رشتے دار نامحرم ہیں ان سے شریعت کے موافق پردہ کرنا. یہاں صرف ان نامحرموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے جن کو لوگ نامحرم نہیں سمجھتے. مرد کے لیے بھائی کی بیوی نامحرم ہے, سخت پردے کا حکم ہے. بیوی کی بہن, خالہ, پھوپھی, مامو, چچا کی لڑکیاں, ممانی سے پردہ ہے, ممانی نامحرم ہے, اور چچی نامحرم ہے. اسی طرح سے لڑکی کے لیے بہن کا شوہر, شوہر کا بھائی, اور خالہ, مامو, چچا, پھوپھی کے لڑکے, اور خالو اور پھوپھا, یہ نامحرم ہے. تو خالو اور پھوپھا کو تو بالکل ہی نکال دیا گنتی سے ہی نامحرموں کی, جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نامحرم ہے, اس کو تم کیسے نکال سکتے ہو؟ نکالنے کا انجام جانتے ہو کیا ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ خالو, پھوپھا اور ممانی, چچی وغیرہ کے سامنے آپ نے آنا جانا کیا اور ان کو آپ نے بے پردگی کی, اور پھر یہاں تک اتارا, اس سے نتیجہ کیا ہوگا؟ تھوڑے دن بعد کہو گے نہیں نہیں اس میں کیا حرج ہے, حرج بس یہاں تمہارا ایمان یہاں ہی چلا جائے گا. ارے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کو تم کہہ رہے ہو, کیا تو کہ نعوذ باللہ یہ آیات اور یہ احادیث بیکار ہے؟ نعوذ باللہ, رہا ایمان اس کے بعد؟ اس کے بعد رہے گا ایمان کیسے؟ رہے گا ایمان بے پردگی سے تو ایمان نہیں جائے گا, لیکن اس بے پردگی کو اچھا سمجھ لیا تب بھی ایمان رہے گا. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان ایسا سستا نہیں کہ تم اس کو بھگاؤ اور تم سے یہ لپٹتا پھرے. اس کے بعد ایک فتویٰ ہے حضرت مولانا مفتی رشید صاحب کا, سوال کیا تھا کسی نے کہ خالہ, مامو, پھوپھی اور چچا کے لڑکوں سے پردے کو برا سمجھنے والے کا شرن کیا حکم ہے؟ یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو معیوب بات ہے کہ چچا اور خالہ اور مامو اور پھوپھی کے لڑکوں سے پردہ کیا جائے. جواب, خالہ زاد وغیرہ سے, اسی طرح سے نندوئی بہنوئی وغیرہ جتنے بھی ہیں جیٹھ دیور, خالہ زاد وغیرہ سے پردہ فرض ہے, اور شریعت کے کسی حکم کو برا سمجھنا کفر ہے. یہ ایک رخ ہے ہمارا کہ آج کل ہم موسیقی کو, بے پردگی کو جائز کی حد تک لے آئے ہیں, بعض عملاً بعض عقیدتاً. اور اچھے اچھے لوگ, میں تو ان کی شکایت نہیں کر رہا ہوں جو کہ دنیا دار اور جو ہر طرح سے دین کو چھوڑے ہوں, ان کے لیے دینداروں کی حال بتا رہا ہوں. شکل سے جنید اور اندر سے کیا حال ہو رہا ہے, گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے. پھر گھروں کے اندر اسلام کو نافذ نہیں کرتے, ساری دنیا میں کہتے ہیں ہم اسلامی حکومت قائم کریں گے, فلاں کریں گے فلاں کریں گے, یہاں کہاں ہے؟ گھروں کے اندر اسلام کیوں نہیں؟ اس طرح سے شادیوں میں اسراف, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیوں میں اسراف کو منع کر, شادی میں کیا ہر جگہ اسراف گناہ ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شادی میں جتنا, میں مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث شریف نہیں سنا رہا, جس شادی میں جتنا کم خرچ ہوگا اسی میں اتنی برکت زیادہ ہوگی. کتنا الٹا ہم مسلمانوں نے کیا ہوا ہے, معیوب سمجھتے ہیں بعض چیزوں کو. اسی طرح سے ایک وہ ولیمہ ہے, ولیمہ تو ایک مسنون چیز ہے, مسنون چیز ہے, کیا اس کو مسنون سمجھ کے کرتے ہیں؟ اگر مسنون سمجھ کے کرتے ہوتے تو اسی طریقے سے کرتے جیسے سنت تھی. وہ ایک مرتبہ ہمارے ہاں ولیمہ تھا تو میں مشتی زیور میں دیکھ رہا تھا, مشتی زیور میں صاف لکھا ہوا ہے پرانی کتابوں کے حوالے سے, وہ بھی نہیں کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ اپنے گھر سے لے آئے ہوں, تقاریب میں عورتوں کا جمع ہونا جائز نہیں ہے. اچھی طرح سمجھ لیجیے, بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی اپنے قریبی رشتے دار کے یہاں تقریب ہو تو وہاں بھی عورت کا جانا جائز نہیں, اگر جائے گی تو وہ بھی گنہگار ہوگی اور شوہر جو اجازت دے گا وہ بھی گنہگار ہوگا. لکھا ہے, آپ دیکھ لیجیے بچے سے, آج کی کتاب تو ہے نہیں, سو سال کی ہے, ہزاروں علماء دیکھ چکے ہیں, کوئی ایک انگلی نہیں اٹھا سکتا, کیونکہ یہ مسئلہ یہاں سے تھوڑا ہی آ رہا ہے, مسئلہ پرانی کتابوں سے. ہم کیا کرتے ہیں؟ تو ایسی تھا ولیمہ, تو میں نے سوچا کہ کیا کروں, ہمارے گھر میں ولیمہ ہے اور یہاں بچے دیور میں یہ لکھا ہوا ہے. تو میں نے اپنے حضرت نواب صدی خان کا خط میں لکھا کہ حضرت ارادہ تو یہ ہے کہ کسی, چونکہ عورتوں کو تقاریب میں بلانا منع ہے, سے کسی عورت کو نہیں بلایا جائے گا, صرف ولیمہ مسنون طریقے سے سنت کے مطابق کچھ مردوں کو بلا کے کھانا کھلا دیا جائے. تو اس پر ایک عالم صاحب کو فون کیا تھا میں نے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لکھا ہے کہ عورتوں کو تقاریب میں بلانا منع ہے, یہ فی نفس سے ہی منع نہیں, لے غیر ہی منع ہے, یعنی جب وہ آتی ہیں تو ضرور منکرات وغیرہ ہوتے ہیں, اس لیے منع ہے. ان عالم صاحب سے میں نے کہا کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ لے غیر ہی منع ہے, لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یوں نہیں لکھا, انہوں نے اس کو منع لکھا ہے, ناجائز لکھا ہے, گناہ لکھا ہے. لیکن اگر بالفرض آپ جو فرما رہے ہیں تو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ کلام پاک میں ہے عورتوں کے لیے کہ قرن فی بیوتہ کن, تم اپنے گھروں میں قرار پکڑے بیٹھے, ان کو تو گھر سے نکلنا بلا ضرورت شرعی جائز ہی نہیں ہے, تو کیسے جائز ہو جائے گا ایسی تقاریب میں جائز ہونا؟ تو یہ فی نفس ہی منع ہوا کہ فی لے جائے گا. تو حضرت کو لکھ دیا کہ حضرت یہ عالم صاحب ہیں, یہ کہہ رہے تھے اور عالم بھی تھے ایک مفتی. حضرت نے وہی نشان لگا کے خط پہ جو خط میرے پاس محفوظ ہے لکھا کہ ولیمے میں عورتوں کو بلانا خلاف سنت ہے. تو یہ تو کم سے کم ہے نا, خلاف سنت تو ہے, کسی بھی جگہ ولیمے میں عورتوں کو نہیں بلایا جاتا, لیکن ہمارے یہاں ولیمہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک عورتیں سارا کھیل تو عورتوں کی. کیا ہے یہ, اسلام ہے؟ اور پھر دعویٰ اتنا بڑا, سورت جنید کی بنائی ہوئی, جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی, ماشاء اللہ آپ سے بڑا کوئی وہ ہے ہی نہیں دیندار. اور کام یہ ہے, شادیوں کو تو بالکل ہی وہ بنا کے رکھ دیا ہے, ہندوانہ یا مغربی طریقے سے شادیاں کرتے ہیں اور وہاں پہ کوئی سارا اسلام دھرا رہ جاتا ہے. وہ کہنے لگے کہ شادی ہال ہے پاکستان میں, یہاں بھی ہو گئے شادی ہالوں میں, میں تو وہاں ہوتا ہوں پاکستان میں تو اکثر لوگوں کو, کیونکہ وہاں تو ایک مرض ہے, ہر ہفتے شادیاں ہیں, ہر ہفتے ہر گھر چلا جاتا ہے. یہ شادی ہال کے پاس سے گزرو تو ہی پتا چل جائے گا کہ یہ جائز نہیں. یہ جو اتنی روشنیاں جلائی جا رہی ہیں یہ کیا اسراف نہیں ہے؟ اور اسراف کیا گناہ نہیں ہے؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اسراف گناہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے مقابلہ ہے تمہارا. کیسے تم نے سمجھ لیا کہ یہ اتنی روشنیاں جلانا گناہ نہیں ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا, کیا کوئی روشنی جلائی گئی تھی؟ بھائی جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبوب بیٹی, اور ایسی بیٹی جن کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے, کیا کسی قریب میں مہاجرین انصار سب تو تھے, ان کی عورتوں کو بلایا گیا بیٹھا کے کہ بھائی میری بیٹی کا نکاح ہو رہا, آ جانا, بیچاری کی ماں کا انتقال ہو گیا تسلی کے لیے تم آ جانا, کہا گیا؟ یہ کسی کو نہیں بلایا گیا. تو ہم آپ کیوں بلاتے ہیں؟ کیوں بلاتے ہیں؟ بلکہ نہ بلانے کو مایوب سمجھتے ہیں, الٹا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. ایمان کا جائزہ لینے او انفسکم اہلیکم نارا, یہ وقت ہے. ایک تو یہ ہے, چند مثالیں عرض کر دیں. تھوڑی سی کہ بھائی اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہم کدھر چلے جا رہے ہیں؟ ہم دینداروں سے خطاب کریں گے. اس کو حق تعالیٰ بھی دینداروں سے خطاب فرما رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنو, تو وہی ہیں جو دیندار ہیں. اللہ تعالیٰ جو لوگ ایمان لے آئے وہ تو اللہ کے ولی ہیں, انہیں سے تو خطاب ہے کہ تم کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہو. اور ایک یہ رخ ہے کہ قتل ناحق اور لوگوں کو ایزا پہنچانا اور قتل مسلم, اس کے بارے میں اپنے عقائد بہت درست کر لینے کی ضرورت ہے. یہ تحریکیں وحریکیں سب اٹھتی رہیں گی اور لوگوں کے ایمان جاتے رہیں گے. اچھی طرح سے یہ جو چلن ہو گیا ہے کہ نہیں ہم مسلمانوں کا مسلمان قتل کریں اور اس کو جائز سمجھا جائے, اس پہ خوشیاں منائی جائیں, ایک وہ کچھ لوگ ہوں ایک علاقے کے دوسرے علاقوں والوں سے لڑیں, یا اس طرح کی چیزیں ہوں, یا اسلام کے نام پر یہ اسلامی حکومت یا اسلام جو ہے مسلمان کا خون بہا کے نہیں قائم ہو سکتا. بالکل غلط ہو جاتا ہے. جو چیز بالکل حرام ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ دونوں ہی جہنمی ہوں گے, قاتل اور مقتول, وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک اور رخ ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے ہمدردی ہے جو علی الاعلان اس طرح کی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. مسلمانوں کا خون سستا ہو گیا ہے, جو چاہے کر لو, خودکش حملے ہو رہے ہیں, جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسلام کے نام پہ تو ہو رہا ہے نا, جو کر رہے ہیں وہ اسلامی کے نام پہ تو کر رہے ہیں. وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث شریف لکھی ہے, اگر مشرق میں قتل ناحق ہو اور مغرب میں یعنی بہت دور بھی کوئی شخص اس قتل ناحق کے خلاف نہ ہو, اس طرح کا مضمون ہے, تو وہ اس قتل میں شریک, قتل میں شریک, قتل کے گناہ میں شریک. ایک یہ رخ کہ اسلام کے جوش میں مسلمان کی جان و مال, جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا جو خطبہ دیا وہ اس وجہ سے بہت اہم ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور وہ خطبہ اتنا اہم تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو بغیر کسی ماڈل اسپیکر وغیرہ کے بہت دور دور تک پہنچایا گیا. تین ہی چیزیں فرمائی, ایک فرمایا کہ تمہارے جان و مال ایک دوسرے پیارا, ایک تو یہ فرمایا, اور دوسرے اب کسی کا بدلہ نہیں لیا جائے گا, کسی نے اگر کسی کو قتل بھی کر دیا تو بدلہ نہیں لیا جائے گا, اور دوسری بات فرمائی کہ سود کو ختم کر دیا, میں سود کو میں سوختہ کرتا ہوں, ختم کرتا ہوں, کوئی سودی یعنی مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ یہ عورتیں جو ہیں یہ امانت ہے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس طرح کا مضمون. یہ تین باتیں فرمائی. کیوں فرمائی؟ ان تین باتوں کا بہت رواج تھا اس زمانے میں, تینوں باتیں ہو رہی تھیں اور امت میں ہوتی رہیں. چنانچہ ایک یہی ہے کہ یہ قتل و خون ریزی نہیں رک سکتی اس امت سے, اور یہ سود, اب دیکھ رہے کتنا سود تھا, اور عورتوں کے حقوق, تین چیزیں اتنی اہم تھیں کہ اس کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی. قو انفسکم واہلکم نارا, اپنے آپ کو بچاؤ, ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے. ایسی چیزیں جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دی ہیں ان کو حلال کرنا یا سمجھنا یہ کسی صورت میں جائز نہیں, ایمان کو کھو دینے والی بات ہے. تو آپ کو کئی مرتبہ سنایا ہوا, ایک صاحب آئے تھے کہنے لگے کہ میں آپ سے ایک اصلاحی تعلق کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کس لیے, کیا فائدہ ہوگا؟ کہنے لگے اس لیے کہ گناہ سے بچ جاؤں. تو میں نے کہا اس میں تو بڑے بکھیڑے ہیں, آپ اصلاحی تعلق قائم کریں گے, پھر مجھ سے پوچھیں گے, پھر میں بتاؤں گا, پھر میں یہ کہوں گا کہ نہ تم نے یہ گناہ کیا تو یہ نفس کو سزا دو, یہ تو بہت ہی لمبا قصہ ہے اور اتنی مصیبت میں آپ پڑھنا کیوں چاہتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بہت سستا نسخہ بتاتا ہوں کہ جو گناہ بھی ہو صبح سے شام تک, رات کو سوتے وقت اللہ میں سے کہہ لو یا اللہ معاف کر دیجیے, اور میں آپ کو حرم شریف میں, میں نے کہا میں حرم شریف میں آپ کو لکھ کر دے دوں کہ آپ اسی وقت معاف کر دی جائیں گے. جس وقت آپ حق تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے, حق تعالیٰ کی رحمت سے بہت بعید ہے کہ آپ معاف نہیں کی جائیں, آپ اسی وقت معاف کر دی جائیں. یہ ممکن ہی نہیں کہ بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہے کہ یا اللہ معاف کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے, یہ ممکن نہیں. یہ اللہ کا یا اللہ معاف کر دیجئے یہ ایسی عجیب دعا ہے کہ اس کا کوئی حد و حساب نہیں. کیوں؟ دیکھیں شب قدر جو ہے سب سے زیادہ بڑی رات ہے, ایک ہزار راتوں کے برابر ہے یا نہیں؟ اس رات میں, اس رات کی عظمت کا تو کوئی انداز ہی نہیں کر سکتے. کلام پاک نے کہا تم کیا سمجھ ہی نہیں سکتے اس رات کو, خیر من الف شہر, تم تو سمجھ ہی نہیں سکتے اس رات کو. وما ادراک ما لیلۃ القدر, ایسی بڑی رات تھی. اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, اگر مجھے شب قدر مل جائے, شب قدر کا مل جانا بھی ایک چیز ہے, پتہ یہ چلا کہ شب قدر کا مل جانا بھی ایک چیز ہے, اگر مجھے شب قدر مل جائے یعنی مجھے معلوم ہو جائے یہی شب قدر ہے, تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی وہ یہی ہے, یا اللہ معاف کر دیجیے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف, فاعف عنی کیا معنی ہے, یا اللہ معاف کر دیجیے. یہ وہ دعا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب ترین ہستی کو شب قدر میں مانگنے کے لیے, یہ کیا بتا رہے ہیں, یا اللہ معاف کر دیجیے, یا اللہ معاف کر دیجیے, یا اللہ معاف کر دیجیے. میں نے وہ کہا کہ آپ ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہیں گے کہ یا اللہ معاف کر دیجیے فاعف عنی, تو یہ تو ممکن ہی نہیں کہ معاف نہ ہو. معاف تو ہو جائیں گے آپ, فوراً معاف ہو جائیں گے, چاہے کیسی گناہ کیے ہوں آپ نے, سب معاف ہو جائیں گے. آپ معاف ہونے میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے, تو پھر کیا ضرورت ہے آپ کو ایک اصلاحی تعلق کی, کس لیے کرنا چاہتے ہیں؟ تو چپ ہو گئے بےچارے, ان کی لاجواب ہو گئے. میں نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں کیوں. وجہ یہ ہے کہ یہ جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم تمہیں معاف کر دیں, تم معافی مانگو ہم تمہیں معاف کر دیں, یہ وعدہ تو بالکل سچا اور پکا ہے, کبھی بھی اس کے خلاف نہیں. لیکن اس کی ایک شرط ہے, ایمان. شرط وہی ایمان ہے, یہ مسلمان کے لیے ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھا کر مانگے گا تو معاف کر دیا جائے گا. اگر ایمان نہیں تو معاف کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں معاف کیا جائے گا. لاکھ لاکھ ناک رگڑ لے, لاکھ سر رگڑ لے, وہ اس کو معافی نہیں ملے. اس لیے ایمان کی حفاظت ضرورت ہے. اس لیے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, اللہ والوں کے پاس جانا اس لیے ہے کہ ایمان بچ جائے. ماں باپ کا نافرمان ہے, حقوق ادا نہیں کرتا, اگر اللہ والوں کے پاس نہیں جائے گا تو اپنے کو حق بجانب سمجھ لے گا, ہم حق پہ ہیں, حالانکہ وہ حق پہ نہیں ہے. کیوں ہوا یہ؟ یہ اس لیے ہوا کہ کوئی اس کا بڑا سبب نہیں, کوئی اس کو بتانے والا نہیں. اب بتائیے, جس چیز کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ فرض ہے اور وہ کہے کہ نہیں, یہ اپنے آپ کو دل ہی دل میں تو ہوتا ہے ایمان. ایمان رہے گا, ایمان تو رخصت ہو جائے گا. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے, حقوق ادا کرنا ہے تمام حقوق کا. تو یہ ہے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے, ہم لوگوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے. اس ایمان کی حفاظت کا طریقہ یہی ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور بالکل کامل طریقے سے اسلام میں داخل ہوا جائے. یہ طریقہ چھوڑ دیا جائے کہ کچھ باتوں پہ عمل کر لیں گے, کچھ باتوں پہ عمل نہیں کر لیں گے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان. ارے تم شیطان کے قدم پر چل رہے ہو جب تم پورے داخل نہیں ہوتے اسلام پر, غیبتیں کرتے ہو, آنکھوں کو نہیں بچاتے, نہ محرموں کو دیکھتے ہو, موسیقی سنتے ہو, تصاویر دیکھتے ہو, یہ تو خطوات شیطان ہے, یہ تو شیطان کے قدم ہے, ان کو چھوڑو, کامل طریقے سے داخل ہو جاؤ اور اس چیز سے تو بہت دور رہیں. اور اس کا طریقہ یہی ہے, گناہ کو گناہ سمجھنا, یہ منحصر ہے کسی اللہ والے کی صحبت. آپ تجربہ کر لیں, میں تو بہت دیکھے جو لوگ جن کو اللہ والوں کی صحبت نہیں ملتی, وہ اچھے اچھے ہونے کے باوجود اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ گناہ کو حلال سمجھنے کے قریب ہو جاتے ہیں. چونکہ انسان کے دل کے اندر ایک بہت بڑا رذیلا ہے حب جاہ کا, حب جاہ کہ میری ناک نہ کٹ جائے, لوگوں کے دلوں میں میری عزت و وقت ہو جائے, حالانکہ یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں میری عزت و وقت ہو. تو یہ ایسا خراب رذیلا ہے کہ ایمان کو کھو دیتا ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ایمان نہیں لائے, حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت کرتے تھے اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے, اور بھتیجے کی سے اتنی محبت تھی کہ جب بائیکاٹ کیا گیا تو وہ بھی ساتھ تھے بھتیجے سے, اتنی مشقتیں اٹھائیں, لیکن ایمان نہیں لائے. آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تک کہا کہ اے میرے چچا, میرے کان میں ہی آپ کہہ دیجئے کہ میں ایمان نہیں لایا. کیوں ایمان نہیں لایا آپ کو پتا ہے؟ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ میں اگر ایمان لے آیا تو قریش کی عورتیں مجھے کہیں گی کہ جہنم کے ڈر سے ایمان لے آیا. کیا چیز تھی؟ دیکھیے یہ حب جاہ ایسی چیز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ بھی کام میں آئی. تو یہ حب جاہ. حب جاہ یہ ہے کہ بس میری وقت قائم رہے. تو چنانچہ وہ اپنی بات پہ اڑ جاتا ہے. جو اپنی بات پہ اڑ جاتا ہے تو پھر وہ گناہ یا ثواب کو تو دیکھتا نہیں, پھر اسی کو صحیح سمجھنے لگ جاتا ہے, چنانچہ ایمان کو کھو دیتا ہے. اس لیے یہ سب چیزیں ہیں احتیاط کی, ان کو کون بتائے گا؟ کسی اللہ والے کے ساتھ رہو گے اور اس اپنی خودی اور یہ جو کبر ہے اس کو فنا کرو گے, اس کے پیروں میں جا کے پڑو گے اور بولو گے کہ میرا کبر کو نکالو جو ایمان کو کھانے والی چیز ہے, تب جا کے نکلے گا. چنانچہ یہ دیکھیں تمام گناہوں کا سبب یہ ہے. یہ جو شادیوں میں اس قدر اسراف اور کھانا اور بہت کچھ ہوتا ہے, کیا سبب ہوتا ہے؟ اس لیے کہ نہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ نہ کٹ جائے گی. برادری کا کھانا کس لیے کھلایا جاتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کو نہیں کھانا کھلایا, اور یہاں لاکھوں لاکھ خرچ کیا جاتا ہے, کس لیے؟ ناک کٹ جائے گی. تو یہ ناک کٹ جانے والی بات تو ایمان کو کھا جانے والی ہے. اسی سے ریا پیدا ہوتا ہے. جو حب جاہ ہے اسی سے ریا پیدا ہوتا ہے. دیکھیں آپ کسی تصوف کی کتاب کو دیکھیں گے تو سب سے بڑی چیز تو ریا ہے. ریا یعنی دوسروں کے دکھانے, کسی عبادت کو کسی مخلوق کو خوش کرنے کی نیت سے کرنا. بلکہ سب سے اہم چیز ہے اخلاص. تو کہیں اخلاص کیسے حاصل کریں؟ تو لکھا ہے کہ اخلاص حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ریا کو نکالو. آپ جہاں جا کے پڑھیے ریا کا کیا علاج ہے, تو وہاں لکھا ہوگا ریا کا علاج یہ کہ حب جا کو نکالو. حب جا کے ریا ہے. یہ ایسی خراب چیز ہے. اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں. یہ اگر حب جا نہ ہو, کبر نہ ہو, نہ جھگڑے ہوں, نہ شرارتیں ہوں, نہ بدماشی, میاں بیوی کے معاملات میں بھی یہی چیز گھسی ہوئی ہے, کبر اور حب جا. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون ہے, عجیب مضمون ہے, پڑھنے سے پڑھا. لکھا کہ اگر تم کو کسی بات پہ ناگواری ہوئی, یہی حب جاہ کی علامت ہے. یہی حب جاہ. ناگواری کیوں ہوئی؟ کہ اپنے نفس کے لیے ناگواری ہوئی, اپنے نفس کے لیے ناگواری ہوئی, یہ علامت ہے حب جاہ. کسی کی بات کے اوپر ناگواری کا پیدا ہو جانا یہی علامت ہے. تو یہ تو ہے ہمارے اندر, اس کا علاج کہاں سے ہوگا؟ نہیں علاج ہوگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو ریا سانپ بن جاتا ہے اور بخل بچھو بن جاتا ہے. کس کے لیے؟ یہ مومن کے لیے تو ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ وقت تو گزرتا چلا جائے گا, آخر کار وہ وقت آ جائے گا جس کے بعد کوئی ممکن نہیں کسی طرح سے انسان اپنی اصلاح کر سکے. اس لیے ابھی لگ جانا چاہیے, اور طریقہ یہی کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لو, اس سے پوچھ پوچھ کے کرو. ہیں بہت کم, ڈھونڈنے سے ملیں گے.